الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے مجھ پر روز جمعہ 100 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل اور سلسلہ ہے صحت کے راز۔ دیکھیے آج کس راز سے پردہ اٹھانے ہم جا رہے ہیں، لیٹ سی واٹس ان سائڈ دا باکس۔ جی آج ہے طبی امداد، میڈیکل اسسٹنس۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج دوران سرجری جب کسی مریض کا یعنی جب آپریشن کیا جاتا ہے تو ایک یقین سا ہوتا ہے کہ دوران سرجری نہ تکلیف ہوگی، نہ آپریشن کا پتہ چلے گا، کوئی درد نہیں ہوگی، کیونکہ لیٹسٹ اینستھیزیا کی جو ٹیکنیکس ہیں، بے ہوشی کی جو جدید طریقے ہیں، ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ 1842 اور 1846 میں ایتھر وغیرہ کے ذریعے بے ہوش کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور 1914 میں پہلی ٹیکسٹ بک باقاعدہ بے ہوشی کے موضوع پہ لکھی گئی، اور آج میڈیکل سائنس میں پورا شعبہ انستھیزیا یعنی اس نام سے شعبہ موجود ہے، جس میں بے ہوش کرنے کے جدید طریقے وغیرہ سیکھے جاتے ہیں، اور کئی ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو شعبے سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کی ٹریننگ، ان کی اسپیشلائزیشن وہ اسی شعبے میں ہوتی ہے۔ اور آج انسان یہ امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی زندہ آدمی ہو، اس کی زندہ آدمی کی محسوسات بھی باقی ہوں، وہ درد محسوس کر سکتا ہو، اور اس حالت میں اس کی ٹانگ کاٹ دی جائے یا اس کے ٹیومر نکال دیے جائیں۔ تو ایسا ہوتا تھا کیونکہ اس دور میں بے ہوش کرنے کا کوئی طریقہ ایجاد نہیں ہوا تھا، اور آپریشن شاذ و نادر ہوتے تھے۔ آپریشن جس کا ہوتا تھا وہ کبھی کبھار تو درد کی شدت سے ہی مر جایا کرتا تھا۔ اور اب انستھیزیا کے اتنے جدید طریقے ایجاد ہو چکے ہیں کہ بے ہوشی سے مرنے والوں کی تعداد کم ہوگی، جبکہ ایروپلین کریش سے مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ یاد رکھیے، دنیا میں کسی چیز کے خطرے کو ناپنے کا ایک پیمانہ ہے کہ اس کو ایئر کریش کے ساتھ اس کی سیملیرٹی دی جاتی ہے، اس کو ناپا جاتا ہے۔ اور پھر آج میڈیکل سائنس نے بڑے سے بڑے آپریشن کو ایک یقین بنا دیا، ایک یہ خواب کی تعبیر ممکن ہوئی۔ اور پھر صرف 19th century میں یعنی 19th century میں 200 million افراد یعنی 20 crore افراد ملیریا کا شکار ہوئے اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پیراسائٹ ٹیل آف ہیومینٹی موسٹ ان ویلکم گیسٹ کے مطابق، اور بھی بہت سی ریسرچز ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ ملیریا کی وجہ سے آج تک 50 Arab افراد ملیریا کا شکار ہوئے، اور انہیں سے کثیر تعداد میں لوگ موت کا بھی شکار ہوئے۔ لیکن آج میڈیکل سائنس کے ایڈوانسمنٹ کے بعد ملیریا جیسی خطرناک بیماری کا بھی علاج دریافت ہوا۔ آرٹیمیتھر آرسیوا کے نام سے میڈیسن، صبح شام 3 دن کھائیں، ملیریا کا پتہ بھی نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ لاکھوں لاکھ افراد اس دوائی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ کے حکم سن کو شفا ہو رہی ہے۔ اسی طرح کسی کو گیسٹرونٹرائٹس ہوا، پیٹ خراب، موشن، الٹیاں، اگر وہ اسی حالت میں رہے گا تو ہو سکتا ہے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن جدید سائنس نے ڈرپ لگ جاتی ہے، الیکٹرولائٹ بیلنس ہو جاتا ہے، اس کو او آر ایس پلاتے ہیں، نوویڈیٹ، فلیجل، بڑی بڑی دوائیاں آ چکی ہیں، وہ اس کو کھلائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ اسی طرح ہارٹ اٹیک کے اندر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر مریض کو وقت پر اور جلدی ہسپتال پہنچا دیا جائے تو خطرناک سے خطرناک ترین ہارٹ اٹیک سے بھی بچنا ممکن ہوتا ہے۔ زیادہ تر ڈیتھس اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ مریض کا ہسپتال تک پہنچنے کا جو وقت ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو صحت کا راز یہ ہے کہ میڈیکل ایڈوانسمنٹ اور جدید میڈیکل کی جو ترقی ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور اس طریقے سے اس کو یوز کیا جائے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسامہ بھی ہیں۔ ڈاکٹر اسامہ، ابھی جو ہم نے گفتگو سنی کہ میڈیکل ایڈوانسمنٹ نے بہت سی باتوں کو یقینی بنایا، آپ کی اپنی ایک ایکسپیرینس لائف ہے بینگ اے میڈیکل پریکٹیشنر، آپ اس ساتھ فرمائیں گے کہ کس طرح انسانیت کو اس میں فائدہ ہوا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، صحت کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ اگر بیماری آئے تو اس کے علاج کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ کار موجود ہو اور معالج موجود ہو۔ اب چونکہ سائنس کافی ترقی کر چکی ہے اور علاج کے نت نئے انداز ہر روز دریافت ہو رہے ہیں، اور علاج میں بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے، کچھ بیماریاں ایسی بھی ہیں جنہیں ایریڈیکیٹ کر دیا گیا ہے، جیسے اسمال پاکس ہے، یہ کسی وقت دنیا کے اندر موجود ہوتی تھی، اس کی وبا پھوٹتی تھی، لیکن اب یہ دنیا سے ایریڈیکیٹ کر دی جا چکی ہے۔ پولیو کا بھی دنیا کے بیشتر ممالک سے خاتمہ کیا جا چکا ہے۔ تو یہ بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے کسی دور کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ متاثر ہوا کرتے تھے، اور یہ بیماریاں جان لیوا بھی ثابت ہوتی تھیں، لیکن آج ان بیماریوں کا نام و نشان تک مٹایا جا چکا ہے۔ اور اسی طرح بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جیسے ہارٹ اٹیک یا فالج، ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کا پہلے کوئی علاج ممکن نہیں تھا، آج بر وقت اگر ٹریٹمنٹ مل جائے تو ان کا بڑا اچھا علاج ہو جاتا ہے، اور ان سے بچاؤ کے لیے بھی جو ہے نا تدابیر کی جا رہی ہیں، لوگوں میں اویئرنیس دی جا رہی ہے۔ تو اس طرح میڈیکل اسسٹنس اگر وقت کے اوپر حاصل کر لی جائے تو جتنی جلدی کسی بیماری کا علاج ہوگا اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے علاج ہو سکے گا۔
ارشاد فرمائیے کہ یہ دوائی دینے والا تو ایک ڈاکٹر ہے، سب سے پہلے تو وہ دیکھے گا اور پھر وہ دوائی دے گا۔ عام طور پہ اس دوائی سے شفا نہیں ملتی۔ اب وہ دوائی سے شفا نہیں مل رہی، ڈاکٹر سے شفا نہیں مل رہی، دس از اے سیپریٹ کنسرن، کیونکہ ہم نے تو یہی سنا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتہ حائل کر دیتا ہے دوائی اور مرض کے درمیان، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تبھی شفا ہوتی ہے۔ خاص ڈاکٹر ہے، اس کے پاس گئے، ادھر ادھر سے سن لیا، جو کچھ بھی ہے محلے میں ہے، سرکاری اسپتال میں ہے، پرائیویٹ ہاسپٹل میں، شفا نہیں ملی ایک عرصے تک۔ ایک تو اس کا اپنی اپروچ ہے کہ ڈاکٹر چینج کر لیتا ہے، دوائی تو چینج نہیں کر سکتا، وہ تو لے مین۔ تو اس میں کیا ہونا چاہیے، کیا واقعی ڈاکٹر کو چینج کر لیا جائے یا کیا اس میں اپروچ ہونی چاہیے؟
بیسیکلی کچھ کیسز کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ فرسٹ لائن میڈیکیشنز ہوتی ہیں، ان سے نہیں ٹھیک ہوتا تو ہم سیکنڈ لائن کے اوپر جاتے ہیں، ان سے نہیں ٹھیک ہوتا ہم تھرڈ لائن کے اوپر جاتے ہیں۔ تو اس طریقہ کار سے مریض کو یہ چاہیے کہ اگر کسی بیماری سے اس کو شفا نہیں حاصل ہو رہی تو وہ اپنے اسی معالج کے پاس واپس جائے اور اس سے پوچھے کہ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک میری جو مسائل ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کا معالج اسے بتایا کہ اگر اس دوائی سے ہم نہیں ٹھیک ہوا تو ہم اس کو دوسری دوائی کی طرف لے کر جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنا ڈاکٹر چینج کر لیتے ہیں اور آپ اگلے ڈاکٹر کو جا کر یہ نہیں بتا پاتے کہ پہلے میں نے کیا کیا میڈیکیشن لی ہیں اور کس طریقے سے علاج میرا ہوا ہے، تو وہ دوبارہ سے نئے سرے سے وہی دوائی ہو سکتا ہے وہ اسٹارٹ کر دے اور آپ کو پھر جو ہے نا وہ کوئی فائدہ نہ ہو۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے اسی معالج کے پاس واپس جائیں تاکہ اس کو پتا چلے کہ اس دوائی سے مریض ٹھیک نہیں ہوا تو اب میں نے اسے اگلی دوائی دینی ہے، یا اگر اب یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں نے اسے اپنے کسی سینئر کے پاس ریفر کرنا ہے، کسی اور اپنے سے بہتر ڈاکٹر کے پاس اس کو بھیجنا ہے۔ تو اس طرح سے اگر وہ اپنے سے بہتر ڈاکٹر کے پاس اس کو بھیجنا چاہے گا تو اس کے پاس بھیج دے گا، ہو سکتا ہے کہ اس کی سمجھ میں کوئی اس سے اچھی جو ہے نا دوائی ہو اور اس سے مریض ٹھیک ہو۔
فالو اپ کی بڑی اہمیت ہے، اسی ڈاکٹر کے پاس دوبارہ واپس جایا جائے، کیونکہ مدنی چینل کے ناظرین یہ بات تو ایک بڑی کلیئر سی ہے کہ ڈاکٹر سمپٹمز کو دیکھتا ہے، ڈاکٹر اس کی علامات کو دیکھتا ہے، پوری ہسٹری کو سنتا ہے اور پھر کوئی نہ کوئی ایک سیٹ آف میڈیسنز کو پرسکرائب کرتا ہے۔ بلیک شیپس آر آلویز دیئر، لیکن ہمیں تو اس نے ذہن رکھنا ہے کہ وہ ڈاکٹر صحیح طرح بات کر رہا ہے۔ میری ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے مجھے ایک مثال دی کہ آدھے گھنٹے کا ٹائم اگر مجھے ملے کسی مریض کو چیک کرنے کا تو میں 29 منٹ اس مریض کی صرف علامات اور اس کی ہسٹری سنوں گا، اور سارے حالات سننے کے بعد 1 منٹ میں اس کو دوائی پرسکرائب کر دوں گا۔ بات سمجھ میں بھی آنے والی ہے کہ دوائیاں تو ساری ڈاکٹرز کے ذہن میں ہوتی ہیں، فارماکولوجی پڑھی، انہوں نے سارے سالٹس ان کو آتے ہیں، انہوں نے مریض کی پہلے بیماری کو تو بھانپنا ہے نا، اس کی جڑ کو پہنچنا ہے، پھر اس کو ایریڈیکیٹ کرنا ہے، اور صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جادو کی چھڑی کسی کے پاس نہیں ہوتی، بڑی سے بڑی پین کلر بھی اگر کھلائی جائے کبھی کبھار پین ریلیو نہیں ہوتا، ایک خاص پیریڈ ہوتا ہے، 7 دن اس بیماری نے لینے ہیں، 14 دن لینے ہیں، کبھی کبھار 6 ماہ لینے ہیں، اس پیریڈ میں اس دوائی نے اثر کرنا ہے اور پھر اس بیماری نے ختم ہونا ہے۔ اب یہ بھی وہ بات ہے جو میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں، اور وہی بات آ جاتی ہے کہ شفا دینے والا تو رب تعالیٰ ہے، دعا مانگنی چاہیے، تعویذات لینے چاہیے، ہر ڈور کو نوک کرنا چاہیے جب تک کہ شفا نہ مل جائے، اگر وہ نصیب میں ہو تو۔ اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ایک اور چیز ہم ڈسکس کریں گے، وہ ہے ہیومن ایرر۔ ہیومن ایرر از وین سم ون میکس اے مسٹیک وچ کاز این ایکسیڈنٹ or cause something bad to happen, but this is not intended by actor. انسانی خطا، اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا کام کوئی انسان کر دیتا ہے جس سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی بری چیز ہو جاتی ہے، وہ ریزلٹ ایسا غلط نکلتا ہے، لیکن کرنے والے کی نیت نہیں ہوتی وہ کرنے کی، وہ ہو جاتی ہے، مطلب وہ کرتا نہیں ہے، وہ ہو جاتی ہے، یہ جان بوجھ کر نہیں کی جاتی، اس کو ہیومن ایرر کہتے ہیں۔ اگر میڈیکل سائنس میں ایرر کی بات کی جائے تو دنیا میں ہر 10 میں سے ایک فرد اس وجہ سے میڈیکل ایرر کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتا ہے. صرف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں 2.5 لاکھ ڈیتھ سالانہ ہیومن ایرر کی وجہ سے ہوتی ہیں. اب یہ کیوں ہوتی ہیں, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یاد رکھیے, پیپل پرفارم ایٹ ڈفرنٹ کیپیسٹیز اینڈ رسکس, اینڈ رسکس آف ہیومن ایرر کین نیور ٹرولی بی ایلیمینیٹڈ. کسی بھی فیلڈ میں کبھی بھی انسانی خطا کا ایلیمنٹ ختم نہیں ہو سکتا, کیونکہ انسان کی مختلف کیپیسٹیز ہوتی ہیں. کسی کی ٹریننگ ہوئی ہے, کسی کی ٹریننگ نہیں ہے, کسی کوئی تربیت یافتہ ہے, کوئی تربیت یافتہ نہیں ہے, کوئی بےچارے کی آنکھ لگ گئی, کوئی سویا ہوا تھا تو آیا تو پھر ہو گیا. جس طرح میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ بہت ہی بڑا ایک واقعہ ہوا تھا دنیا میں, چرنوبل ایکسیڈنٹ ہوا تھا, نیوکلیئر ڈیزاسٹر تھا, بہت بڑا دھماکہ ہو گیا نیوکلیئر پاور پلانٹ کے اندر اور بہت سی جانیں اس سے متاثر ہوئیں, اور یہی پتا چلا کہ جو سائنسدان تھے وہ سوئے نہیں تھے, ان کی نیند پوری نہیں تھی, اس وجہ سے یہ دھماکہ ہوا. اسی طرح اسپیس شٹل چیلنجر جب ہوا میں گئی وہ پھٹ گئی, بہت نقصان ہوا. اس کے پیچھے بھی یہی بات آئی کہ جو سائنسدان تھے ان کی 2.5 گھنٹے کی نیند تھی, تو یہ ہو گیا. اب ڈاکٹر صاحب, کیا یہ جو ہیومن ایرر ہے, آپ نے بھی اپنی فیلڈ میں تو نوٹ کیا ہوگا, تو ہیومن ایرر جو ہے ڈاکٹرز اگر کرے, اب کوئی اکاؤنٹنٹ کرتا ہے, اگر کوئی آئی ٹی پروفیشنل کرتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ ایکسیڈنٹ تو تب بھی ہوگا لیکن اتنا شاید بھیانک نہ ہو. اگر ڈاکٹر ہیومن ایرر کرتا ہے تو جان ضائع ہو سکتی ہے نا, آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟
جی بالکل, اسی طرح ہیومن ایرر ڈاکٹرز سے بھی ہوتا ہے, اور جتنے بھی ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں, نرسز ہیں, اس کے علاوہ پیرامیڈکس ہیں, کسی سے بھی ہیومن ایرر ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر ڈاکٹر اگر اس کی نیند پوری نہیں ہوئی, کیا وہ فائنینشیلی کسی ایسی مسئلے کے اندر ہے یا کسی اور پریشانی کے اندر ہے کہ وہ پوری طرح سے اپنا کام نہیں کر پا رہا, تو کوئی چیز مس کر سکتا ہے. اسی طرح اگر ڈاکٹر نے دوائی تو صحیح پرسکرائب کر دی ہے مگر جو فارماسسٹ تھا اس نے غلط دوائی دے دی ہے اٹھا کر, یا جو نرس تھی جس نے لگانا تھا انجیکشن اس نے غلط لگا دیا ہے, تو اس طرح سے ہیومن ایرر ہر جگہ پر ہو سکتا ہے. تو میڈیکل فیلڈ کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں, جیسے آپ نے مثال دی ہے, اس طرح دوسری فیلڈس کے اندر بھی, مثال کے طور پہ کوئی ڈرائیور ہے, اگر اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تو ٹرین کو چلا رہا ہے تو پوری پوری ٹرین کو وہ لے بیٹھے گا. تو اس طرح ہیومن ایرر ہر جگہ پر موجود ہے, اور اس کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے پوری دنیا کے اندر کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ڈاکٹرز کو ایک ایڈیکویٹ سلیپ دی جائے, ان کی ہیلتھ کا بھی خیال رکھا جائے, خاص طور پہ وہ ڈاکٹرز جو کہ آئی سی یو کے اندر, ایمرجنسی کے اندر بہت زیادہ سٹریس کے اندر جاب کرتے ہیں, ان کے ورکنگ آورز کم رکھے جاتے ہیں. اگر وہ 12 آورز کی ڈیوٹی کرتے تو اس کے بعد 36 آورز کا ان کو ریلیف دیا جاتا ہے. ان کو خاص طور پہ ان کی ہیلتھ کے لیے اور ان کی سوشل لائف کے لیے ایک علیحدہ انہوں نے ٹیم بنائی ہوتی ہے جو اس کو مانیٹر کرتی ہے کہ ڈاکٹر کی سوشل لائف اور وہ کوئی انزائٹی یا ڈپریشن کا شکار نہیں ہو رہا. کیونکہ اگر ڈاکٹر سٹریس میں کام کر رہا ہے اور وہ خود اس کے اندر اس کو نہیں پتا کہ وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے, انزائٹی کا شکار ہو رہا ہے, تو اس کی پرفارمنس افیکٹ ہوگی اور اس کی وجہ سے مزید کسی مریض کی جان جو ہے نا وہ جا سکتی ہے,
کا جو لیول ہے وہ بڑھ جائے گا اس کا. مدنی چل کے ناظرین, یہاں پر بالکل ٹھیک اسامہ بھائی نے فرمایا کہ توجہ اس کی نہیں رہے گی. یاد رکھیے, انسان کے ذہن میں جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں توجہ اس کی باس ہوتی ہے. انسان کا ذہن بہت وسیع, بہت بڑے اور بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے. بہت چیزیں اس میں کھلی ہوتی ہیں, جس طرح آپ جب لیپ ٹاپ اوپن کرتے ہیں یا موبائل فون ہوتا ہے اس میں بہت سی اپلیکیشنز کھول لیتے ہیں نا آپ, یہ بھی کھول لی, یہ بھی کھول لی, یہ بھی کھول لی, پھر ایک بٹن دباتے ہو ساری لائن میں آ جاتی ہیں. اسی طرح انسان کے دماغ میں اس کا ماضی بھی ہے, مستقبل کی سوچیں بھی ہیں, کاروبار بھی ہے, جاب بھی ہے, ماں باپ بھی ہیں, گھر والے بھی ہیں, تعلیم بھی ہے, کیریئر بھی ہے, ملکی خبریں بھی ہیں, غیر ملکی خبریں بھی ہیں, بڑے ونڈوز کھلی ہوتی ہیں دماغ میں. اب اگر وہ بندہ توجہ اپنے کام پہ نہیں رکھے گا اور یہ سکیٹرڈ اپروچ رکھے گا, بکھری ہوئی اپروچ رکھے گا, تو پھر تو نقصان ہوگا. آپ دیکھیں, ایک انجینئر ہے, وہ بڑی مشین لے کے چوتھی منزل پہ کھڑا ہوا ہے اور اس کی توجہ مشین پر نہیں ہے, باقی ساری چیزوں پر ہے, خود بھی گرے گا, پوری بلڈنگ کو بھی گرائے گا اور کتنے لوگوں کی جان جو ہے وہ جا سکتی ہے. اسی طرح ڈاکٹر ہے, اس نے لیپروٹومی کی ہوئی ہے, پیٹ کو چیرا لگایا ہوا ہے, بہت سے ایسے پروسیجر ہیں جو پیٹ کو چیرا لگانے کے بعد ہوتے ہیں. اب وہ اس کی زندگی میں بھی فیملی ہے, مستقبل, ماضی, سب کچھ ہے, لیکن جب اس نے لیپروٹومی کی ہے, جب وہ سرجری کی ٹیبل پہ کھڑا ہے, اب وہ توجہ تو ادھر ہی رکھے گا نا پوری کی پوری. ذرا ذرا مائنر مائنر سی وینز ہوتی ہیں, ذرا سا کٹ ڈیپ لگ گیا یا کچھ ہوا تو ایسے خون کا فورا پھوٹے گا اور پھر پتا بھی نہیں چلے گا. تو توجہ یہ باس ہے. جرنل آف امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کنکلوڈز, ایرر مسٹ بی ایکسپٹڈ ایز ایویڈنس آف سسٹم فلاز, ناٹ کریکٹر فلاز. وہ کہتے ہیں کہ ہیومن ایرر کو سسٹم کا فلا سمجھنا چاہیے, کسی ایک خاص بندے کا فلا نہیں سمجھنا چاہیے. یعنی اگر آپ ہیومن ایرر کو کم کرنا چاہتے ہیں تو پورے نظام کو ٹھیک کریں, پورا نظام ٹھیک کریں, تاکہ یہ ایرر کم سے کم ہو سکے. ڈیزائن اے سیفر ہیلتھ سسٹم, محفوظ نظام بنایا جائے, وہ صاف ستھرا ہو, اس میں کام ایک طریقے سے ہو, جو ویل ٹرین پرسونل ہے, ڈاکٹرز ڈگری والے ہوں, جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے وہ بھی تربیت یافتہ ہو, اور پھر سٹینڈرڈ پروٹوکول کو فالو کیا جائے. اس پیشے کے جو سٹینڈرڈ پروٹوکول ان کو فالو کیا جائے تو غلطی کے چانسز کم سے کم ہوتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر سامع, جو سٹینڈرڈ پروٹوکول ہے, ایک مریض آپ کے پاس جب بھی آیا, وہ جس بھی مرض کا شکار ہے, آپ کو کون کون سے پروٹوکول ایسے بتائے جاتے ہیں جو آپ نے لازمی کرنے دیں گے ڈاکٹر؟
سب سے پہلے اس پیشنٹ کی کنسنٹ, کہ وہ جو ٹریٹمنٹ ہم اسے آفر کرنے لگے ہیں یا جس مقصد کے لیے آیا ہے اس کے لیے واقعی اس کی کنسنٹ ہے یا نہیں, راضی ہے یہاں پہ ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے. پھر اس کی ڈیٹیلڈ ہسٹری ہم اس کی لیں گے, اس کے پرابلم سارے کے سارے پوچھیں گے, اس کی کرنٹ پرابلمز بھی پوچھیں گے, پرانی پرابلمز بھی پوچھیں گے, کسی دوائی سے الرجی تو نہیں ہے اس کو, اس کی فیملی میں کون کون سی ڈیزیز ہے, سارا کچھ اس کو پوچھیں گے. کوئی بچہ ہے تو اس کے پیرنٹس سے بھی پوچھیں گے کہ اس کی پیدائش کے سارے معاملات کیسے رہے, کون سا دودھ پلائے, ساری ڈیٹیل ہسٹری کے بعد پھر ہم اس کا معائنہ کرتے ہیں, سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز کو ہم چیک کرتے ہیں. معائنے کا مطلب یہ کہ ہم اس کی نبض سے لے کر اس کا دل, اس کے سانس کی رفتار, ہاں جی, اس کا سارا پیٹ کا معائنہ اور ہر چیز کا معائنہ, خاص طور پہ جس بیماری کے ساتھ وہ آیا ہے اس سے ریلیٹڈ ساری چیزیں, اور ایک جنرل جو ہے نا سارا اس کا ہم ہیڈ ٹو ٹو سر سے پاؤں تک ہر چیز کا معائنہ کرتے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا مریض کو نہیں معلوم ہوتا لیکن اس کے جسم کے اندر چل رہی ہوتی ہیں, وہ مریض تو نہیں بتاتا لیکن معائنے پہ ڈاکٹر کو ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے. پھر اگر ہمیں ان ساری چیزوں کے بعد اگر ہم کسی ایک بیماری تک کسی واضح نتیجے تک نہیں پہنچ پاتے تو پھر ہمیں کچھ ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں, جن ٹیسٹوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم کرواتے ہیں, اس کے بعد پھر اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ اسٹارٹ ہوتا ہے. وہ ٹریٹمنٹ ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے, پھر جو پیرا میڈیکل اسٹاف ہوتا ہے وہ اس کو آگے لے کر چلتا ہے, اس کے مطابق وہ دوائیاں اور ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ کرتا ہے. تو اس طریقے سے اگر کوئی سرجری کرنی ہے تو سرجری کا سارا پروسیجر یا کوئی بھی پروسیجر کرنا ہے تو اس کا سارا, اس کے فائدے نقصانات, کتنی دیر کا پروسیجر ہوگا, کیسے کیا جائے گا, سب کچھ ان کو سمجھایا جاتا ہے.
اسامہ بھائی آ جائے گا کہ اگر وہ ایسا پیشنٹ ہے جس کا مرض یعنی کسی اور اسپیشلسٹ کو ریفر کرنا ہے, اگر وہ جلد کا ہے یا ای این ٹی کا ہے یا ہیپٹالوجی کا ہے, لیور کا ہے, تو اسے کنسرن ڈاکٹر کو یا اس کو بھیجا جائے گا. بدری چین کے ناظرین صرف میڈیکل سائنس ہی کی بات نہیں, یہاں پہ آئی ٹی والوں کے بھی رولز ہوتے ہیں. مطلب ایک آئی ٹی کا بندہ ہے, بینگ اے ایکو فرینڈلی, اس کو یہ چاہیے کہ جب اپنا لیپ ٹاپ وہ چھوڑ کے جاتا ہے تو لیپ ٹاپ کو بند کر کے جائے, لیپ ٹاپ کو سوئچ آف کرے. یہ ایکو فرینڈلی اپروچ ہے. وٹ آئی ایم سیئنگ از ایکو فرینڈلی. اف یو ول ناٹ سوئچ آف یور لیپ ٹاپ اور اف یو ول ناٹ سوئچ آف یور کمپیوٹر, یو آر ویسٹنگ دا انرجی, یو آر ویسٹنگ این امپورٹنٹ ریسورس ان دس ورلڈ, اینڈ وی آر رننگ آؤٹ آف انرجی آن ڈیلی بیسس. ہم پہلے ہی انرجی کا شارٹیج کا شکار ہے اور وہ لیپ ٹاپ اوپن کر کے جا رہے ہیں, یہ مناسب نہیں ہے. اسی طریقے سے ایکس رے کرنے والے کے پاس اس کے وہ جو خاص کپڑا ہوتا ہے اس کو پہننا چاہیے تاکہ وہ ایکس رے کی خطرناک شعائیں ان سے وہ بچ سکے. ایم آر آئی کرنے کو جاتا ہے تو اس کی جیب کے اندر کسی قسم کا کوئی میٹل نہیں ہونا چاہیے, اس کے جسم کے اندر کوئی میٹل نہیں ہونا چاہیے, ورنہ اتنی مہنگی کروڑوں روپے کی مشین بھی خراب کرے گا اور اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالتا ہے. تو یہ سیفٹی پروسیجرز بڑے ضروری ہیں, بہت زیادہ ضروری ہیں. حفاظتی تدابیر جب بھی آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں, جاب کرتے ہیں, چونکہ ہمارا موضوع صحت کے راز ہے تو یاد رکھیے صحت کا بہت بڑا راز ہے کہ آپ حفاظتی تدابیر کر ہی نہیں رہے. حفاظتی تدابیر نہ کرنے کی وجہ سے نہ صرف آپ کی پیداوار کم ہوگی اگر آپ انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں, آپ کی جان کو خطرہ پڑے گا, پروفٹ آپ کو نہیں ہوگا, زخمی ہونے کی صورت میں لیگل پروسیڈنگز بھی آپ کے خلاف ہو سکتی ہیں اگر کسی مزدور کی جان چلی جاتی ہے. اور کتنی جگہوں کے اوپر یہ چیز چاہیے, لوگ کوئلہ نکالتے ہیں, کئی معدنیات نکالتے ہیں, دیر از اے لسٹ آف کمپلیٹ سیکورٹی ارینجمنٹس بفور دس پرٹیکولر ایکسٹریکشنز اینڈ بفور دس پرٹیکولر مائننگ پروسیجر, سو وی شوڈ فالو اٹ. اور اس کے لیے ٹریننگ 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 سب سے بہترین طریقہ ٹریننگ کا ہے, ڈاکٹرز کا بھی ایک کوڈ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کچھ لوگ ہسپتال میں سٹے کرنے کا بڑا اصرار کرتے ہیں کہ جی سانو ہسپتال ہی رکھو, بس ساڈے مریض نو ہسپتال ہی رکھو ٹھیک ہو جائے گا. مطلب کیوں اصرار کرتے ہیں اور کیا یہ رکھنا ٹھیک ہے کسی کو ہسپتال میں لمبی لمبی دیر کے لیے؟
دیکھیں ہسپتال میں داخل ہونے کے فائدے اور نقصانات دونوں ہوتے ہیں. اگر کسی کو واقعی داخل کرنے کی ضرورت ہے تو صرف اسی کو داخل کیا جاتا ہے, کیونکہ بلا وجہ اگر کسی کو ہسپتال میں داخل کریں گے تو ہسپتال کے اندر چونکہ انوائرمنٹ جو ہوتا ہے اس میں مختلف قسم کے مریض ہوتے ہیں, تو ہر طرح کے جراثیم وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. ایسے جراثیم بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں جو عام انوائرمنٹ کے اندر نہیں ہوتے, بہت ہی خطرناک اور اینٹی بایوٹک سے ریزسٹنٹ جو جراثیم بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ بھی ہسپتال کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے بلا ضرورت ہسپتال کے اندر سٹے کرنا یہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. تو لہٰذا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سائیکولوجیکل سیٹسفیکشن کے لیے مریض یہ چاہ رہے ہوتے ہیں جی کہ ہمیں بس ہسپتال میں داخل کر لیا جائے, حالانکہ ان کا علاج اس کے بغیر بھی ممکن ہوتا ہے. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ علاج مکمل ہو چکا ہوتا ہے لیکن مریض چاہتا ہے کہ میں ہسپتال میں ہی رہوں. تو ایسی صورت کے اندر جو ہے نا پھر ڈاکٹر مریض کو سمجھاتا ہے, اس کے فائدے نقصانات بتاتا ہے اور ان کو سمجھا بجھا کر جو نا وہ ہسپتال سے چھٹی دی جاتی ہے. مگر ہسپتال کے اندر بلا وجہ ایڈمٹ رہنے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بیماری جو لے کر آئے تھے وہ ٹھیک ہو گئی لیکن ساتھ ہی دوسری بیماری آپ کو لگ گئی, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے مزید کمپلیکیشنز بھی ڈیولپ ہو سکتی.
سمجھ اس میں کچھ یہ ایڈ کریں, ایک جنرل پرنسپل جو آپ بتائیں. ایک تو یہ آپ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بالکل بجا ہے کہ ڈاکٹر ایکسپرٹ ہے, اس کو پتا ہے اسپتال رکھنا یا نہیں رکھنا. آپ ایک جنرل پیمانہ اگر ہمیں بتا دیں کہ کون سا مریض جو اسپتال میں رہے گا کون سا گھر میں رہ کے ٹھیک ہوگا, کوئی جنرل پیمانہ اس کا ہو.
دیکھیں اگر ہم بات کریں تو اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کو کوئی لائف تھریٹننگ پرابلم ہے, اس کی زندگی کو کوئی خطرہ لاحق ہے, جیسے کہ مثال کے طور پہ اس کو سانس لینے میں بہت زیادہ دقت کا سامنا ہے, اسے آکسیجن کی ضرورت ہے, اس کو دل کا جو ہے نا کوئی مسئلہ ہے, ہارٹ اٹیک اس کو ہو گیا ہے, اس کو فالج ہو گیا ہے, یا کوئی بچہ ہے وہ دودھ نہیں پی رہا, اسے دودھ پیا نہیں جا رہا تیز سانس کی وجہ سے, یا وہ بالکل اتنا جو نڈھال ہو چکا کہ دودھ نہیں پی سکتا, تو ایسی صورت کے اندر ہمیں مریض کو داخل کرنا پڑتا ہے. اور بچوں کے حوالے سے تو یہ ہوتا ہے کہ اگر بچہ دودھ نہیں پی رہا, وہ اپنی ڈائٹ ہی اتنی نہیں لے پا رہا جتنی اس کو ضرورت ہے, تو چونکہ چند دنوں کے اندر ہی بچے ان کے انرجی ریسورسز جو ہے نا وہ سارے سارے ختم ہو جاتے ہیں, پھر انہیں ہمیں ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے اور ڈرپ وغیرہ میں انہیں لگانی پڑتی ہے. اور بڑوں کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک ایسی بیماری جو پہلے آؤٹ ڈور بیسس پہ ٹریٹ کی جاتی رہی لیکن اب اس کا کوئی ٹریٹمنٹ مکمل نہیں ہو پا رہا, مریض ٹھیک نہیں ہو پا رہا, شاید اس کا ڈائگنوسس نہیں صحیح ہو سکا, اس صورت کے اندر ہمیں ایڈوانسڈ جو ہے ٹیسٹ کروانے کے لیے, ایڈوانس ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے بھی مریض کو بعض دفعہ داخل کرنا پڑتا ہے. تو بعض ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو بہت ریئر ہوتی ہیں, تو ان کے لیے پھر ہمیں سینئرز اور مختلف ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹرز کی کنسلٹیشن کے لیے بھی بعض دفعہ مریض کو داخل کرنا پڑتا ہے. بعض بیماریوں میں مریض کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہمیں داخل کرنا پڑتا ہے, جیسے کہ ڈائبٹیز ہے جس کو شوگر کہتے ہیں, دما ہے, ایسما جسے ہم کہتے ہیں, اور اس طرح سے مختلف بیماریاں ہیں, ایس ایل ای ایک بیماری ہوتی ہے. تو ان بیماریوں کے علامات اور ان بیماریوں کے کیونکہ ان کی دوائیاں مستقل طور پر چلتی ہیں, ان کو کیسے دینا ہے, اگر دمے کا مسئلہ ہے تو انہیلر کیسے استعمال کرنا ہے, شوگر ہے تو انسولین کیسے لگانی ہے, کس طرح سے لگانی ہے, اس کے سائڈ افیکٹس کیا ہو سکتے ہیں, سارا کچھ مریض کو بتانے کے لیے داخل کرنا پڑتا ہے.
سمجھ پا رہا ہوں یہ کہ جب آپ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اب مریض کو وہ آلات کی جن آلات کی ضرورت ہے, اکوپمنٹس کی ضرورت ہے, وہ گھر میں اویلیبل نہیں ہو سکتے, وہ ہسپتال میں ہوں گے, تب آپ ان کو ہسپتال میں رکھ لیتے ہیں. اور جیسے ہی آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس کے گھر والے اور گھر کے ماحول کے اندر اس کا علاج ممکن ہے, آپ اس کے لواحقین کو اور مریض کو سمجھا کے جلد از جلد فارغ کرتے ہیں. جیسا آپ نے فرمایا کہ ہسپتال کی انوائرمنٹ ایسی ہوتی ہے کہ صحت مند بندے کو وہاں پہ زیادہ دیر ٹھہرنا نہیں چاہیے. اب اگر یہاں پہ تھوڑا سا ہم اسامہ بھائی, رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری ہو ساری ہے, اب یہاں پر ایک اگر یہ چیز دیکھیں ہم کہ کچھ دوائیوں کے سائیڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو کھا کے منہ سوکھ جاتا ہے, اب پہلی روزہ رکھا ہوا ہے اور منہ سوکھ رہا ہے, بار بار پانی پینے کی حاجت پڑتی ہے, تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے ایسی دوائیوں کا؟ انسولین کے انجیکشن ہوتے ہیں, شوگر کے مریض ہوتے ہیں, کبھی کبھار وہ کمپلین کرتے ہیں کہ شوگر ہماری کم ہو جائے گی اگر روزہ رکھیں گے, انسولین لگانی ہوتی ہے, وہ بھی چلے انجیکشن سے تو نہیں روزہ ٹوٹتا لیکن شوگر کے مریض ویسے بھی شوگر ہائپو اور ہائپر کا شکار رہتے ہیں, اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں اگر ایسی دوائی کوئی آپ نے کھانی ہے جس کی وجہ سے منہ خشک ہوتا ہے, تو اس صورت میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کو افطار کے بعد لے لیا جائے, اس کی ٹائمنگ کو کچھ اس طرح سے ایڈجسٹ کر لیا جائے کہ سحری کا جو وقت ہے ختم ہونے سے کچھ دیر پہلے اس کو لے لیا جائے, تاکہ اگر منہ خشک ہو تو بندہ پانی بھی پی سکے. اور انسولین جیسے ڈائبٹیز کے پیشنٹس ہوتے ہیں, شوگر کے پیشنٹس ہوتے ہیں, تو ان کو جب بھی انسولین لگائی جاتی ہے اس سے پہلے ان کی بلڈ شوگر کو چیک کیا جاتا ہے کہ وہ کتنی ہے, اور اگر اس کو مطلب جو ہے نا ایڈجسٹ کرنے پڑے اس کی ڈوز انسولین کو, اس کے مطابق اس کی ڈوز بھی ایڈجسٹ کی جاتی ہے. اور اس طرح جب روزے کے دوران بھی شوگر کو ایک سے دو مرتبہ چیک ضرور کرنا چاہیے کہ شوگر کا لیول کتنا چل رہا ہے, تو اس طریقے سے اس کو بڑی آسانی کے ساتھ مینج کیا جا سکتا ہے, کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں.
اس کو جو پیشنٹ جس بھی قسم کا, اس کو چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرے, ویسے ہی نہ روزہ چھوڑے بلکہ ڈاکٹر سے بھی مشورہ کرے, اور اس کے بعد ڈاکٹر جو کہتا وہ مفتی صاحب سے مشورہ کرے کہ ڈاکٹر مجھے یہ کہہ رہا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, اس وقت پاکستان میں ایک اسٹیٹسٹکس کے مطابق 2,46,606 ڈاکٹرز موجود ہیں, جو کہ اس وقت سرٹیفائڈ میڈیکل پروفیشنل ہے, رجسٹرڈ میڈیکل پروفیشنل, آر ایم پی جس کو کہا جاتا ہے. اب ہم ایک اور چیز سے بات کرتے ہیں کہ لوگ میڈیکل ہیلتھ کی جدید سہولیات سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا پاتے. لیٹس ہیئر سم سٹارٹلنگ سٹیٹسٹکس. آئیے آنکھیں کھول دینے والے کچھ اعداد و شمار سنتے ہیں. ترقی پذیر ممالک میں 80% افراد کو جدید طبی سہولیات میسر نہیں ہیں, کوئی ایمبولنس نہیں, اور بعض اوقات اچھے ہسپتال تک رسائی وہ تین تین دن تک, کئی کئی دن تک پیدل چلنا پڑتا ہے تب جا کے کسی کلینک یا ہسپتال میں وہ لوگ پہنچتے ہیں. اس کی بڑی وجہ غربت اور تعلیم کی کمی ہے. احتیاط اور پرہیز کا ذہن نہیں پایا جاتا. مثلا صاف پانی, سبزیوں کو پھلوں کو دھونا, دانت صاف کرنا, بچوں کے حفاظتی ٹیکے, گھر میں مکھی یا مچھر سے بچاؤ, اس کا کوئی نظام موجود نہیں ہوتا. ہسپتال اگر ہیں تو ان ایکوپڈ ہیں, انفراسٹرکچر نہیں ہے. چھوٹی سے چھوٹی چیز مثلا تھرمومیٹر تک بھی اویلیبل نہیں ہوتا. دوائیاں میسر نہیں ہیں, صاف سرنجز نہیں ہیں, ٹرینڈ سٹاف نہیں ہے, اور بعض اوقات تو نہیں بلکہ بہت دفعہ بڑے بڑے ہسپتالوں میں سٹرلائزیشن کا اور ریفریجریشن کا, یعنی دوائیوں کو اور آلات کو صاف رکھنے کا اور ان کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی فریزر اور کوئی ایسے آلات بھی میسر نہیں ہوتے. فوڈ بورن ڈیزیزز اور واٹر بورن ڈیزیزز بہت زیادہ ہیں. ڈاکٹر اسامہ, پچھلے دنوں میں آپ کے پاس آیا تھا اور آپ نے مجھے وہ بھی بتایا, تین چار دن پہلے ہی میں آپ کے پاس ایک پیشنٹ لے کر آیا, آپ نے مجھے بتایا کہ سبحان بھی آج 10 میں سے 9 مریض جو میرے پاس آیا وہ پیٹ کے مریض تھے, ابھی گرمی کا سیزن چل رہا ہے. تو یہ فوڈ بورن اور یہ جو ڈیزیزز ہیں ان کا بھی بہت بڑا اپیڈیمک یہاں پر موجود ہے. یہاں پر میں ایک بہت ہی زیادہ حیران کن بات آپ سے مدنی چل کے ناظرین شیئر کروں. ون آف دا بگیسٹ پرابلم وتھ ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ کیئر ان دا ڈیولپنگ ورلڈ اکارڈنگ ٹو ورلڈ بینک از ناٹ لیک آف منی بٹ گیٹنگ ٹیچرز اینڈ ڈاٹرز رپورٹ ٹو ورک. ہارورڈ کی اور ورلڈ بینک کی ریسرچ میرے سامنے موجود ہے. انہوں نے چھاپے مارے, ان اناؤنسڈ وزٹ کیے, چھاپے مارے یعنی بغیر بتائے گئے, اور یہ حیران رہ گئے کہ 80% کلینکس میں اور 80% اسکولوں کے اندر ڈاکٹر اور ٹیچر موجود ہی نہیں تھے. مطلب پیسے کی کمی نہیں ہے, رسپانس ہی نہیں ہے. رورل ایریا ہے, دیہات کے اندر وہ لوگ رہتے ہیں, اور وہاں پر جن کو پیسے دیے جا رہے ہیں, جو ان کے اجیر ہیں, جو ان کے ملازم ہیں, جو انہوں نے رکھے تھے, وہ موجود ہی نہیں تھے. علاج کس کا کرنا اور کس نے کرنا ہے؟ دس از اے ویری آئی اوپننگ ریسرچ. اور پھر سیل آف فیک میڈیسن, یعنی آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ افریقہ کے اندر ملیریا کی 50% دوائیاں جھوٹی دوائیاں, فیک میڈیسن ہے جن کا فائدہ کوئی نہیں ہے, 50%. اور 100 میں سے 20 مریض ہوتے ہیں ان علاقوں میں, 100 اگر بندے ہسپتال میں داخل ہوتے ہیں نا, 20 مریض ہوتے ہیں, 80 اس کے تیماردار ہوتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے پچھلے دنوں کسی نے بتایا کہ کئی ممالک کے اندر یہ تیمارداری والا چکر ہی نہیں ہے. وہاں پر مریض جب تک ہسپتال میں ہوتا ہے وہاں پر ہسپتال میں نہیں آنے دیتے کسی کو, وہ مریض جب ٹھیک ہو کے گھر چلا جاتا ہے وہاں پر ایک دن فکس کرتے ہیں کہ کوئی آئے اور دیکھ لے. بہرحال مریض کی تیمارداری کرنا بہت بڑی نیکی ہے اور بڑا اچھی بات ہے, لیکن ہسپتال کی انوائرمنٹ میں بچوں کا آنا اور ہسپتال کی انوائرمنٹ کے اندر غیر ضروری افراد کا آنا, اسامہ کچھ بتائیں اس میں آپ لوگوں کو کیا پریشانی ہوتی ہے؟
دیکھیں یہ واقعی میں بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ امیجن کریں کہ آپ ایک ہاسپٹل میں موجود ہیں اور ڈاکٹر اس کو مریض کو جو ہے نا وہ اٹینڈ کر رہا ہے, اور ارد گرد اس کے 4-5 اٹینڈنٹس کھڑے ہیں جو کہ مریض کو اس حالت میں دیکھ کر رو رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں, اس کو پکڑ رہے ہیں, اس کے قریب آ رہے ہیں, کوئی اس کا ماتھا چوم رہا ہے, کوئی اس کے ہاتھ پکڑ رہا ہے, کوئی پاؤں مل رہا ہے. تو ان ساری سچویشن کے اندر ڈاکٹر اس کو جو ہیلتھ جو اس نے ایڈ پرووائڈ کرنی ہے کیا وہ ڈیلے نہیں ہوگی؟ کیا اس کو اس کے اٹینڈنٹس کو سمجھانے میں اور ان کو پیچھے کرنے میں اور جو کام کرنے کا ہے وہ کرنے میں اس کو ٹائم نہیں لگ جائے گا؟ اور مریض کا تو ایک ایک, ایک, ایک لمحہ جو ہے نا وہ قیمتی ہوتا ہے. اگر آپ نے درست ٹائم کے اوپر درست دوائی جو ہے نا وہ درست پیشنٹ کو اگر آپ نے نہیں دی اور آپ نے ڈیلے کر دی ہے تو اس کی دوائی کا بعض اوقات کوئی فائدہ نہیں رہتا اور اس کے افادے پہ بہت کمی واقع ہو جاتی ہے. دوسرا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی علاج کر رہے ہیں مریض کے اٹینڈنٹس جو اس کے واقعی میں اس کے کلوز ریلیٹیو ہوتے ہیں, جیسے بچہ ہے تو اس کے ماں باپ ہیں, ماں باپ ہیں تو ان کی اولاد ہے, ان کو تو آپ ہر چیز سمجھا سکتے ہیں, ایک ایک فرد کو تو آپ سمجھا سکتے ہیں, لیکن اگر 4-5 یا 10-12 رشتے دار موجود ہیں تو سب کو سمجھانا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کس طرح کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, اس میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ مریض کے علاج کا ٹائم ہی نہیں بچتا. پھر جو لوگ اندر آ رہے ہیں ان کی اپنی صحت کی بھی مسئلہ ہے کہ ہسپتال کے اندر جو طرح طرح کے جراثیم ہیں اور طرح طرح کے مریض ہیں ان سب کا ایکسپوجر ان کے ساتھ ہو رہا ہے, وہ اس طرح کے انہیلدی انوائرمنٹ کے اندر ان کا بلا وجہ آنا ان کی اپنی صحت کے لیے بھی نقصان ہے۔
یہاں پر مدنی چل کے ناظرین بالکل جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی یہ آنکھوں دیکھی بات ہے اور یہ واقعی ایسا ہوتا ہے۔ ہم انکار نہیں کرتے کہ جو مریض آپ کا بستر پہ پڑا ہوا ہے اری بات ہے وہ کسی کا بیٹا ہے کسی کا بھائی ہے کسی کا باپ ہے اس کا نیچرل ریسپانس ہے، لیکن بات وہی ہے جو اپروچ سمجھ میں تو یہی آتی ہے نا کہ اگر آپ کو اس کے ساتھ ہمدردی ہے تو وہ کام کرے جس سے وہ بچ جائے یا جس سے وہ ٹھیک ہو جائے، وہ کام کیوں کر رہے جس سے اس کی حالت اور خراب ہو جائے۔ یہ تو ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ صحیح وقت پہ صحیح دوائی صحیح پیشنٹ کو، دس از نون ایز گولڈن پیریڈ، یعنی اس کی زندگی کا گولڈن پیریڈ ہوتا ہے۔ اگر اس کے آپریشن میں 10 منٹ بھی کبھی کبھار تاخیر ہو جائے تو اس کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو جائیں گی، اور 10 منٹ پہلے وہ آپریشن ہو جائے تو دونوں ٹانگیں بچ جائیں گی اس کی۔ ایسے کتنے کیسز آتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اس طرح کے حالات ہسپتالوں میں پیدا نہ کریں جو ہیلتھ کیئر پرووائڈر کو مشکلات کا شکار کریں۔ تو اسامہ بھائی کچھ یہ بھی بتا دیں، جس طرح بھی ہم نے بات کی کہ لوگوں کی جدید سہولیات کی طرف اسیس نہیں ہو پاتی، ہم نے اتنی بڑی اس میں ڈیٹیل ڈسکشن کی، آپ کا کیا اس میں تجربہ ہے؟ کچھ لوگ دیہات سے آتے ہوں گے، ان کی اپنی سوچ ہوتی ہوگی، لوگ کیوں جدید سہولیات کی طرف نہیں جاتے؟
دیکھیں، سب سے پہلے تو ہر جگہ پہ سہولیات کا فقدان، اویلیبلٹی نہیں ہے، پھر اگر کہیں پہ اویلیبلٹی ہے تو اس کی کاسٹ اتنی زیادہ ہے، قیمت اتنی زیادہ ہے کہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، اور اگر کسی کے پاس کاسٹ افیکٹ وہ بھی افورڈ بھی کر سکتا ہے تو اتنا شعور ہی نہیں ہے کہ ہمیں اس وقت یہ جو ہے نا ہیلتھ کیئر جو سیکھ کرنی چاہیے۔ اور مثال کے طور پر مریض کے جو اٹینڈنٹس ہیں اس کے جو لوگ رہتے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارا یہ جو خاندان کا فرد ہے یہ دل کی ایسی بیماری کا شکار ہے جس کی وجہ سے اچانک اس کو یہ علامات آ سکتی ہیں، ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا، اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے یہ بھی ان کو معلوم نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ شعور کا نہ ہونا،
شعور ایک تو اویلیبلٹی آپ نے کہا کہ اپروچ نہیں ہے، دوسرا کاسٹ بہت زیادہ ہے، تیسرا تعلیم اور ٹریننگ کی کمی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے، یقیناً جدید سہولیات دنیا میں موجود ہیں، بڑی جلدی سے ایجادات بھی ہوتی چلی جا رہی ہیں، لیکن دنیا کے بہت سے افراد ابھی ایسے ہیں جن کو نہ اس چیز کا شعور ہے، نہ ٹریننگ ہے، نہ علم ہے، اور کبھی کبھار ان طبی سہولیات کی کاسٹ یعنی لاگت مالیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بلا شبہ یہ ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ جب بھی کسی کو اچھا مشورہ دیا جا سکے ضرور اچھا مشورہ دیں، کسی اچھی طرف بھیجا جا سکے اچھی طرف بھی بھیجیں۔ دعوت اسلامی کا مشکبار مدنی ماحول آپ کے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو وابستہ ہوا اس کی زندگی میں مدنی انقلاب آ جاتا ہے۔ آئیے آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔